بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اس وقت مجھے قرآن کے تعلق سے کچھ کہنا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ خود قرآن میں کیا بتایا گیا ہے کہ ہم قرآن کو سماع تعلق کیا ہونا چاہیے. تو قرآن میں صاف صاف یہ ہے کہ قرآن اتارا گیا تاکہ لوگ اس پر تدبر کریں. لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. قرآن اتارنے کا مقصد جو خود قرآن میں بتایا گیا ہے وہ یہ ہے تدبر کرنا. تدبر کے معنی ہے سوچنا, کنٹمپلیشن, غور فکر. بہت عجیب بات ہے کہ لوگ قرآن تو بہت پڑھتے ہیں لیکن تدبر کے ساتھ پڑھنے کا رواج بہت ہی کم ہے. یعنی وہی چیز نہیں ہے جو قرآن میں بتائی گئی ہے. اس کا نتیجہ کیا ہے کہ لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں لیکن ان سے پوچھے کہ قرآن کا خلاصہ کیا ہے تو لوگ بتا نہیں پاتے. میں نے بہت سے لوگوں کو جو بہت ہی پابندی سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ان سے پوچھا کہ قرآن کا خلاصہ کیا ہے تو بتا نہیں پاتے وہ, کیونکہ پڑھتے ہیں برکت کے لیے, تدبر کے لیے نہیں. یہ بہت ہی عجیب بات ہے. یعنی یہاں پر میں ایک واقعہ عرض کروں. دلی میں ایک کرسچن فادر میرے پاس آئے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگ تثلیث کو یعنی ٹرینیٹی کو مانتے ہیں, وہ آپ کا بیسک کریڈ ہے, تو یہ تو بائبل میں ہے نہیں, اولڈ ٹیسٹامنٹ میں کہیں ہے نہیں, نیو ٹیسٹامنٹ میں کہیں ہے نہیں, کیونکہ وہ نیو ٹیسٹامنٹ کو مانتے ہیں. تو کہا کہ ہے, تو میں نے ان کو نیو ٹیسٹامنٹ کا انگلش ٹرانسلیشن دیا. دیر تک وہ یعنی 45 منٹ تک وہ الٹتے پڑتے رہے, انہیں نہیں ملی کوئی ایسی آیت. آخر میں ایک آیت بتائی انہوں نے, میں نے کہا یہ تو اس کا تعلق نہیں ہے, اس سے اس میں وہ عقیدہ ہے نہیں. تو یہ حالت ہے دوسرے قوم کے لوگوں کی, وہی حالت ہماری ہو گئی ہے کہ ہم پڑھتے ہیں مگر ہم جانتے نہیں کہ اس میں کیا ہے. دوسری بات اس سے بھی سنگین بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو قرآن کے نام پر طریقے چلاتے ہیں ان سے میں بہت زیادہ مجھے تجربہ ہوا کہ ان سے میں پوچھتا ہوں کہ قرآن میں وہ بات کہاں ہے جس کی آپ تبلیغ کر رہے ہیں. مثال کے طور پر دیکھیے, کئی لوگوں سے میری ملاقات ہوئی جو یہ کہتے ہیں کہ مسلمان زمین پر اللہ کے خلیفہ ہیں, ہمارا کام یہ ہے کہ ہم خدا کے قانون کو اللہ کی طرف سے زمین پر نافذ کریں. اور وہ اس آیت کو ان سے پوچھا جائے کہ آپ کہاں لکھا ہے قرآن بین میں, یہ تو کہیں گے وہ آیت ہے قرآن بین میں, انی جاعل فی الارض خلیفہ. خلیفہ کے معنی وہ بتاتے ہیں وائس جرنٹ, حالانکہ وائس جرنٹ کا مطلب یہ نہیں ہے اس کا, یعنی خدا کے نمائندہ بن کر زمین پر خدا کا حکم کا نفاذ کرنا, یہ کہیں بتایا نہیں گیا ہے. اور اسی کو انہوں نے مقصد بنا رکھا ہے اپنا. تو دیکھیں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ قرآن کو تدبر کے ساتھ پڑھا جائے. اس کی وجہ کیا ہے, قرآن سے پہلے آدمی کو صاحب قرآن کو دریافت کرنا ہے. قرآن کا مصنف کون ہے؟ خداوند رب الجلال ہے. تو اگر ہم خدا کو دریافت کر چکے ہوں تو فوراً آپ کے اندر ایک کیوریوسٹی آئے گی کہ دیکھو خدا کی جو کتاب اس کو پڑھو اس میں کیا بتایا گیا ہے. لوگوں کو خدا کی دریافت ہی نہیں, خدا کی دریافت کی پہچان قرآن میں یہ بتائی گئی ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ, اللہ پر ایمان لانے والوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ سے ان کو حب شدید ہوتا ہے, اس بجس بانے ہے اسٹرانگ افیکشن. اب آپ سروے کیجئے مسلمانوں میں کتنے لوگ ہیں جن کو اللہ سے اسٹرانگ افیکشن ہے, بس مانتے ہیں ایک رسمی عقیدے کے طور پر. تو جب صحابہ کتاب سے آپ کو اسٹرانگ افیکشن نہیں ہے تو پھر کتاب کا وہی حال ہوگا, کتاب کا وہی حال ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم خالق کائنات کو دریافت کریں. ایمان کیا ہے؟ ایمان ایک ڈسکوری ہے, اسی لیے ایمان کو معرفت کہا گیا ہے. آپ ساتواں پارہ جو قرآن مجید کا ہے اس کے شروع کی آیتوں کو پڑھیے, مما عرفوا من الحق, یہاں پہ دیکھیے ایمان کے لیے معرفت کا لفظ آیا ہے. معرفت معنی پہچان, ڈسکوری, ریئلائزیشن. تو وہ کیسے ہوتی ہے؟ وہ بھی غور فکر سے ہوتی ہے. جب آپ غور کرتے ہیں, سوچتے ہیں کائنات پر, تخلیق پر, تب آپ خدا کو دریافت کرتے ہیں. آپ غور کیجئے کہ جس خدا نے آپ کو پیدا کیا, یہ جو ہمارا وجود ہے, تو آپ جانتے ہیں کہ جس تاریخ کو میں پیدا ہوا اس سے پہلے میرا کوئی وجود نہیں تھا. ایک غیر موجود کو خدا نے وجود دیا, کتنی انوکھی بات ہے. اس پہ سوچا تو ایک تھرلنگ ایک اسپرٹ جاگتی ہے کہ خدا کیسا عجیب خدا ہے کہ مجھ کو اس نے وجود دیا. پھر مجھے اسے آنکھیں دی, مجھ سے کان دیا, مجھ سے دماغ دیا, ہاتھ دیا, پاؤں دیا, جو پورے یونیورس میں کسی کے پاس نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ میں بول رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں, پورے یونیورس میں ایک یونیک فنامنا ہے. ستاروں کی اتنی انجمن ہے ساری کائنات میں, ستاروں میں ایسا کوئی اجتماع نہیں ہوتا کبھی کہ ایک ستارہ ایڈریس کرے اور دوسرے ستارے اسے سن رہے ہوں. سولر سسٹم میں اتنا بڑا نظام ہے, وہاں ایسا نہیں ہو سکتا کہ سورج ایڈریس کرے بقیہ جو پلانٹس ہیں وہ سن رہے ہوں, ایسا کہیں نہیں ہے. حتیٰ کہ جنگلوں میں ایسا نہیں ہے, سمندروں اور پہاڑوں میں ایسا نہیں ہے. آپ غور کیجئے کہ کتنی یونیک یہ اللہ کی بلیسنگ ہے کہ ہم آواز اندر اسپیکنگ پاور ہے, سننے کی صلاحیت ہے, ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں, باتوں کو غور کرتے ہیں. یہ غور کرنا جو ہے یہ بھی انسان کی یونیک صفت ہے. فرام ہیئر بگنس دا ریئلائزیشن آف گاڈ, اپنے کو جب دریافت کرتے ہیں آپ, تب آپ خدا کو دریافت کرتے ہیں. بخاری میں یہ روایت ہے کہ خلق اللہ آدم علی صورتہ, اللہ نے پیدا کیا انسان کو اپنی صورت پر. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر سوچے اپنے بارے میں, اپنی تخلیق کے بارے میں سوچے, تو وہ خالق کو دریافت کر سکے گا. جیسے ایک بہت بڑا فلاسفر تھا, اس نے کہا انسان کے وجود کے بارے میں, اپنے وجود کے بارے میں اس نے کہا, آئی تھنک دیئر فور آئی ایگزٹ. تو اس کو جب پڑھا میں تو میں نے کہا کہ یہ اس سے بڑی بات اس میں یہ ہے, آئی ایگزٹ دیئر فور گاڈ از, میں ہوں تو خدا بھی ہے. اپنا وجود میرا ثابت ہو گیا تو خدا کا وجود بھی ثابت ہو گیا. تو فرام ہیئر بگنس ایمان باللہ. آپ غور کیجئے ان باتوں کو, کہ خدا نے آپ کو آنکھ دی اور لائٹ بھی رکھ دیا. اگر لائٹ نہ ہو تو آپ دیکھ نہیں سکتے. خدا نے آپ کو کان دیا تو ہوا بھی رکھ دیا فضا میں, ہوا نہ ہو تو آپ سن نہیں سکتے. آپ کو پاؤں دیا تو آپ زمین میں بہت ہی زیادہ رائٹ پرپورشن میں کشش ہے اس کے اندر, اگر نہ ہو تو آپ چل نہیں سکتے. اس سے ساری چیزیں تو جب آپ اپنے کو دریافت کرتے ہیں تو اسی وقت آپ خدا کو دریافت کر لیتے ہیں. تب آپ کو شوق ہوتا ہے کہ دیکھو خدا کی کتاب میں کیا لکھا ہے, اور پھر عجیب عجیب باتیں معلوم ہوتی ہیں آپ. دیکھیں قرآن میں جو باتیں ہیں وہ غور فکر کے بغیر کچھ سمجھ میں نہیں آئیں. تھرلنگ ایکسپیرئنس ہوتا ہے جب آپ قرآن کو پڑھتے ہیں سمجھ کر کے. مثال کے طور پر دیکھیں میں ایک بات عرض کرتا ہوں. قرآن میں ایک یہ دعا بتائی گئی ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ایک دن میں پڑھ رہا تھا میں, تو پڑھتے پڑھتے اچانک جیسے ایک تھرلنگ ایکسپیرئنس مجھے ہوا. اس دعا میں جو قرآن میں بتائی گئی ہے اس میں یہ ہے کہ آپ اللہ سے کہتے ہیں کہ خدا تو نے دنیا میں مجھے حسنہ دیا. تو اس طرح یہ پوائنٹ آف ریفرنس بنتا ہے یہ دنیا کا عطیہ, کہ آپ کہتے ہیں خدا آخرت بھی حسنہ دے دے مجھے. دنیا میں مجھے تو نے لائف سپورٹ سسٹم دیا, دنیا میں مجھے ایک زمین دی, دنیا میں مجھے فیملی دی, دنیا میں مجھے فرینڈ دی, دنیا میں ساری وہ چیزیں تھیں جس کو جو جس کا میں ضرورت مند تھا. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ. تو جب آپ یہ دریافت کرتے ہیں اس عطیہ خداوندی کو, اللہ کی اس بلیسنگ کو, تو وہ آپ کے لیے پوائنٹ آف ریفرنس بن جاتا ہے. رب آتنا فی دنیا حسنا وفی الآخرت حسنا. خدا دنیا میں تو نے مجھے اپنے حسنہ دے دیا, اپنی بلیسنگ دے دی, اسی کے حوالے سے میں تجھ سے دعا کرتا ہوں خدا آخرت میں بھی تو مجھ کو اپنا حسنہ دے دے. اب کیسی عجیب یہ ایک تھرلنگ احساس پیدا ہوتا ہے کہ جب خدا نے یہاں مجھ پر رحمت دی ہے تو وہاں بھی رحمت کرے گا خدا. تو ایک ایک آیت میں ایسی باتیں ہیں جو آپ سوچیں تو ایک تھرل پیدا ہوتا ہے. پہلی آیت کو لیجیے آپ, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان اور رحیم ہے, بہت مہربان اور بہت رحیم ہے. اس کو پڑھتے ہوئے احساس ہوتا ہے کہ دیکھیے قرآن یہ بتا رہا ہے کہ جب تم دنیا میں داخل ہو, جب کوئی کام شروع کرو, تو تمہارا احساس ہونا چاہیے کہ تم ایک ہوپ فل ورلڈ میں جا رہے ہو, یعنی ایسی دنیا میں جس کا مالک رحمان اور رحیم ہے. کیسی عجیب بات ہے یہ, موسٹ مرسیفل, موسٹ کمپیشنیٹ. یعنی کتنا زیادہ یہ امید افزا کلمہ ہے, کتنا ہوپ فل کلمہ ہے, امید سے بھرا ہوا کلمہ ہے. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی کام کرتے ہوئے, ان دا نیم آف گاڈ, موسٹ مرسیفل, موسٹ کمپیشنیٹ, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں اپنے ایک کام کا آغاز اس دنیا میں کر رہا ہوں, اس کا مالک مہربانی والا ہے, رحم والا, رحیم والا ہے, رحمت والا ہے. تو اس سے ایک عجیب قسم کا ایک یقین پیدا ہوتا ہے, یقین, کنوکشن. تو ایک بار میں نے ایک قصہ پڑھا کہ پانی کا ایک جہاز امریکہ کے ساحل سے چلا افریقہ کی طرف, یعنی اٹلانٹک سمندر میں. اس وقت کی بات ہے جب ہوائی جہاز نہیں ہوا کرتے تھے, تو پانی کا جہاز جو تھا وہ راستے میں طوفان آ گیا اور ڈگمگانے لگا, یعنی ایسا لگا کہ اب ڈوب جائے گا یہ. تو ایک مسافر نے بتایا کہ اس وقت میں راؤنڈ لیا میں جہاز کا, جہاز بہت بڑا ہوتا ہے, شپ جو ہوتا ہے, تو ایک جگہ ایک چھوٹی بچی کھلونے سے کھیل رہی تھی. اس نے کہا کہ تم کو پتا ہے کہ جہاز میں کیا ہو رہا ہے؟ تو کہا کیا؟ جہاز تو سنک ہونے جا رہا ہے, ڈوبنے جا رہا ہے. تو بڑے اطمینان سے لڑکی بولتی ہے, بچی چھوٹی سی, مائی فادر از کیپٹن آف دس شپ, ہی از ناٹ گوئنگ ٹو لیٹ اٹ سنک. اس جہاز کا کیپٹن میرا باپ ہے, اس کو ڈوبنے نہیں دے گا. تو اس نے اپنے باپ کو ڈسکور کر رکھا تھا, باپ کو جانتی تھی. اگر ہم اللہ کو ڈسکور کر لیں, اگر ہمارے لیے اللہ اسی طرح ایک ڈسکوری بن جائے جس طرح ایک بچے اپنے باپ کو جانتی ہے, تو کسی بھی کرائسس میں, کسی بھی پریشانی کے لمحے میں, کسی بھی مصیبت میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا میرے جہاز کا کیپٹن ہے, اس کو ڈوبنے نہیں دے گا. آپ غور کیجئے کہ خدا کی ڈسکوری سے آپ کو کتنا بڑا کنوکشن ملتا ہے, زندگی کا سہارا, امیدوں سے بھرا ہوا ایک مائنڈ آپ کو بنتا ہے. لیکن ہم نے نہ تو قرآن کو دریافت کیا, نہ اللہ تعالی کو دریافت کیا. ایسے ایک بار میں قرآن پڑھ رہا تھا, بہت پہلے کی بات ہے, اس آیت تک پہنچا میں, ان مول اوسر یسرا, اوسر کے ساتھ یسر ہے, with every hardship there is ease. تو اس کو سوچتے سوچتے میں سمجھایا, یہاں پر قرآن یہ کہہ رہا ہے, with every problem there are opportunities. یعنی ساتھ ساتھ, یعنی along with, ایسا نہیں کہ آگے پیچھے. پھر اس کی جو شرح میں نے پڑھی حدیث میں, رسول اللہ نے فرمایا کہ لن یغلب عسرا یسرا, کیونکہ اس میں ریپیٹ کیا گیا ہے کلمہ. تو آپ نے کہا کہ دیکھو یہ آیت بتاتی ہے کہ عسر دو ہیں, یعنی عسر ایک ہے, یسر دو ہے, یعنی اپرچونٹی ڈبل ہے اور پرابلم ایک ہے. تو آپ نے فرمایا کہ لن یغلب عسرا یسرا, یعنی ایک پرابلم دو اپرچونٹی پر غالب نہیں آ سکتا ہے. کیسے عجیب اس میں آپ کو یقین ملتا ہے جب آپ زندگی کے مسائل کو فیس کرتے ہیں, جب آپ کے پاس مشکلات کا اندھیرا دکھائی دیتا ہے, اس وقت یہ آیت کر رہی ہے کہ گھبراؤ مت, خدا نے جو دنیا بنائی ہے, دنیا کا قانون یہ ہے, اس کا لا نیچر اس کا ہے کہ جب بھی مسائل ہوگی تو ڈبل اپرچونٹی ہوگی. تو اپرچونٹی کو تلاش کرو, اپرچونٹی کو تلاش کرو. تو یہ قرآن جو ہے, یہ صرف کوئی برکت کی کتاب نہیں کہ آپ کا اس کو خوبصورت چھاپیں, ایک اس کا جزدان بنوائیں اور رکھ دیں برکت کے لیے تاک پر الماری میں. نہیں, وہ اس میں گائیڈنس ہے, اس میں رہنمائی ہے, اس میں یقین ہے, اس میں سارے. میں نے ایک واقعہ پڑھا امام ابن تیمیہ کا, یہ بہت بڑے عالم تھے. تو ایک آیت ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی, تو کیا کیا انہوں نے, وضو کیا, دو رکعت نماز پڑھی صلاۃ الحاجہ, پھر کھڑے ہو گئے نماز کے لیے, اور پھر دو رکعت نماز پڑھ کر دعا کیا, یا معلم ابراہیم علمنی, یا معلم ابراہیم علمنی, یعنی اے ابراہیم کے معلم مجھے بھی بتا دے. یعنی اللہ کا ابراہیم کا معلم, ہر پیغمبر کا معلم تھا اللہ تعالی. تو کتنی عجیب بات ہے کہ آپ کو ایک ایسا یقین کا ایک سرچشمہ مل جائے. پھر میں نے سوچا کہ دیکھیے قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کا آتھر خود اللہ تعالیٰ ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے, ہمارا یعنی یہی ہمارا بلیف ہے کہ قرآن کا جو مصنف ہے, قرآن کا جو آتھر ہے, وہ خود اللہ تعالیٰ ہے. آپ غور کیجئے, اور دوسری طرف قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. یعنی یہ کہ خدا بندوں سے بہت قریب ہے, جب پکارے گا فوراً اللہ کی طرف سے اس کا جواب آئے گا. جس کا مطلب کیا ہوا, قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے اثر سے آپ ہر وقت کنسلٹ کر سکتے ہیں. کیسی عجیب بات ہے, جس کا اثر ہر وقت اویلیبل ہو کنسلٹ کرنے کے لیے, اس کتاب کو سمجھنا کتنا آسان ہو جاتا ہے. کہیں بھی ذہن آپ اٹکے آپ کو, تو اس کا آتھر کنسلٹ کیجئے, جسے امام تیمیہ نے کیا. تو جس اعتبار سے آپ قرآن پر غور کریں, آپ کو ایک عجیب روشنی ملے گی, ایک لائٹ ملے گی, ایک مائنڈ میں ایک اویکننگ جاگے گی. کیسی عجیب بات. اور دیکھیے, اگر آپ عربی زبان جانتے ہیں اور پھر قرآن کو پڑھیں, تو ایک عجیب اس کے اندر ایک شکو ہے, ایک عظمت ہے, ایک شاہانہ کلام ہے. بغیر عربی جانے ہوئے بھی اس کا شاہانہ کلام آپ کو متاثر کرتا ہے. تو جب آپ قرآن کو پڑھتے ہیں اور اس کے معنی آپ کے ذہن میں گونجتے ہیں, تو قرآن میں بھی آپ کو خدا کو دریافت کر لیتے ہیں. یعنی خدا, قرآن خود خدا کے وجود کا ثبوت بن جاتا ہے. کیسا کلام کون دے سکتا ہے سوائے خالق کائنات کے. یعنی قرآن اپنے آپ میں اس بات کا ثبوت بن جاتا ہے, پروف بن جاتا ہے, اس بات کا وٹنس بن جاتا ہے, وٹنس کہ اس کا جو آتھر ہے وہ سوائے خالق کائنات کے کوئی اور نہیں ہو سکتا. تو جس اینگل سے آپ دیکھیے, جس اینگل سے آپ دیکھیے, جسے ایک بار میں غور کر رہا تھا, قرآن کی جو پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین, یہ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے. اب میں سوچنے لگا کہ انسان تو دنیا میں مسائل میں گھرا رہتا ہے, طرح طرح کے مسائل, اس سے شکایتیں آتی ہیں دل میں, نگیٹیوٹی آتی ہے, منفی سوچ آتی ہے, غصہ آتا ہے, پروٹیسٹ کرتا ہے آدمی, ریونج آتا ہے. یعنی ایک لفظ میں آدمی گویا کہ نگیٹو تھنکنگ میں رہتا ہے, کہیں نہ کہیں کم یا زیادہ. تو حمد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ لپ سروس ہے کہ ہم الحمدللہ رب العالمین کہہ دیں؟ کیونکہ آپ دل میں تو یہ لیے ہوئے شکایت ہے, تو کیسے کہیں گے خدا تیری تعریف ہے کہ تو نے ایسی دنیا بنائی, کیسے کریں گے؟ دل میں شکایتیں ہیں, دل میں پروٹیسٹ ہے, دل میں نیگیٹو تھنکنگ ہے, تو زبان سے نکلے گا کیسے؟ تو پھر وہ لپ سروس بن جائے گا, لپ سروس, بس لفظوں کی حد تک, لفظوں کی حد تک لپ سروس. تو میں نے کہا کہ اس کا مطلب کیا ہے پھر؟ تو اس سے پھر میں یہ سمجھ میں آیا بات کہ یو ہیو ٹو لرن دا آرٹ آف پرابلم مینجمنٹ, یو ہیو ٹو لرن دا آرٹ آف کمپلین مینجمنٹ, یو ہیو ٹو لرن دا آرٹ آف اینگر مینجمنٹ. یہ جو منفی جذبات آتے ہیں, شکایت ہے, غصہ ہے, پروٹیسٹ ہے, انتقام ہے, یہ سب چیزیں آتی ہیں, تو اس کو ڈیفیوز کیجئے, اس کو مینج کیجئے, اس کو کل کیجئے, تب جا کر کے وہ حمد اسپرٹ آپ کے اندر آئے گی. تو آپ کہہ سکیں خدا ساری تعریف تیرے لیے, ساری عظمتیں تیرے لیے, ساری خوبیاں تیرے لیے, تب کہہ پائیں گے جب اپنے دل کو پاک کر چکے ہوں گے. تو پہلی آیت یہ بتا رہی ہے کہ یو ہیو ٹو ڈیولپ پازیٹو تھنکنگ ان یور مائنڈ. پہلی آیت کہہ رہی ہے, نہیں تو تم حمد کا جو کریڈٹ لینا ہے وہ نہیں ملے گا. یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے کسی بندے کو کہ توفیق میں کہ وہ الحمدللہ رب العالمین کہے. تو اگر سینہ جو ہے منفی بنا ہوا ہے تو یہ کریڈٹ نہیں ملے گا. شکایتی نفسیات کے ساتھ آپ سچا الحمدللہ رب العالمین نہیں کہہ سکتے. دشمانی کا الحمدللہ رب العالمین جو ہے وہ کلر ہے, کلر شکایتی نفسیات کے لیے. آدمی سوچے گا کہ مجھے اللہ کا یہ کریڈٹ لینا ہے, انعام لینا ہے, یہ دیوار لینا ہے. کس بندے نے الحمدللہ رب العالمین کہا تھا دنیا میں؟ وہ حمد خداوندی میں جیا تھا, حمد خداوندی کے نغمے گائے تھے اس نے. تو جب آپ یہ سوچیں گے تو اپنے اتنا بڑا جو مجھے انعام لینا ہے تو اس ساری شکایتوں کو بھاگ میں ڈالو, ساری شکایتوں کو کل کر دو. کیا حقیقت ہے ان شکایتوں کی؟ جو شکایتیں مجھ کو محروم کر دیں کہ خدا کے دربار میں آخرت میں مجھے حمد و خداوندی کا ریوارڈ نہ ملے, ایسی شکایتوں کو دار دو, دریا میں دفن کر دو. تو کتنا بڑا اور کیجیے کہ فارمولا ملتا ہے اس میں, کتنا بڑا فارمولا. یہ کب ہوتا ہے؟ جب سمجھیں, جب غور کریں. بلا سوچ سے سمجھے جب پائیں گے تو پھر وہ برکت کی کتاب بن جائے گی, وہ رہنمائی کتاب نہیں بنے گی, رہنمائی کتاب نہیں بنے گی وہ. تو سارا جو خزانہ ہے قرآن مجید کا, وہ خزانہ رکھا ہوا ہے کس میں؟ تدبر میں, غور فکر میں, کنٹمپلیشن میں, سوچنے میں. یہ ضروری نہیں کہ آدمی عربی زبان جانے, عربی زبان جانے تو بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے. لیکن عربی زبان نہ جانے آدمی تب بھی ترجمے سے بہت کچھ سمجھ سکتا ہے, ترجمے سے بہت کچھ سمجھ سکتا ہے. تو ہر مسلمان کو یہ کرنا ہے, دیکھیے, یعنی ہر مسلمان کو دو کام کرنا ہے, قرآن کو سمجھنا, قرآن کو پھیلانا, قرآن کو سمجھنا اور قرآن کو پھیلانا. یہ دو کام ہیں, خود قرآن پر غور کرنا, خود قرآن پر تدبر کرنا, خود قرآن کے معنی کو اپنے دماغ اتارنا. پہلا کام تو یہ خود اپنے لیے, پھر دوسرا کام یہ ہے کہ اس قرآن کو پھیلائیں. لیکن جب بھی آپ کو کوئی بات لگے کہ بہت بڑی نعمت ہے تو فطری طور پہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نعمت میں بانٹوں, دوسروں کو اس کا شیئر ملے. فطری جذبہ ہے کہ ایک ایسی بات آپ دریافت کریں جو لوگوں کے لیے بہت بڑی نعمت, اس میں بہت بڑی سعادت ہے, بہت بڑی بلیسنگ ہے. تو آپ کا نیچر, آپ کی فطرت اندر سے کہے گی کہ اس کو چھپا کر نہیں سکتے, تمہیں بتانا پڑے گا. تو قرآن کے دو حق ہیں, ایک قرآن کو سمجھنا, دوسرا قرآن کو دوسروں تک پہنچانا. ابھی سے دیکھیں آخرت کی نجات کا مسئلہ ہے. ہر آدمی یہ چاہے گا کہ آخرت میں مجھے نجات ملے, مجھے جنت ملے, مجھے اللہ تعالی کا انعام ملے. ظاہر ہر آدمی یہ چاہے گا موت کے بعد, کیونکہ ہم آپ کو ہر ایک کو تو مرنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, کوئی موت سے بچ نہیں سکتا ہے کوئی آدمی. تو قرآن پڑھتے پڑھتے آپ اس آیت تک پہنچتے ہیں, ذالک جزاء من تزکا, جنت ملے گی اس کو جس نے اپنا تزکیہ کیا. تزکیہ مطلب ہے پیوریفیکیشن, پیوریفیکیشن. جنت میں انٹری ان کو ملے گی جنہوں نے اپنا پیوریفیکیشن کیا ہو. وہ کیا پیوریفیکیشن ہے؟ اپنے سینے کو, اپنے مائنڈ کو مکمل طور پر پیوریفائی کیا ہو نیگیٹو تھاٹ سے, غصہ, اینگر, ریونج, انٹالرنس, وائلنس, جتنے بھی نیگیٹو تھاٹ ہیں اس سے اپنے آپ کو پاک کیا ہو, تب اس کو پیراڈائز ملے گی. اب بتائیے کہ یہ آج پڑھیں تو آپ کو کتنا بڑا اس میں آپ کو پیغام ملے گا کہ آج ہی سے مجھے اپنے سینے کو پاک کرنا ہے نیگیٹیوٹی سے, یہ تو میری پیراڈائز ایٹ اسٹیک ہے. جب بھی آپ کو کوئی نیگیٹو تھاٹ آئے گا, شکایت آئے گی, انتقام آئے گا, غصہ آئے گا, وائلنس کا جذبہ آئے گا, تشدد کا جذبہ آئے گا, تو اسی وقت آپ کے دماغ میں آیت یاد آئے گی آپ کو, تو میں اپنی نجاتی کو رسک میں ڈال رہا ہوں, کل کرو اس کو تاکہ میری نجات وہ انٹیکٹ رہے. تو قرآن کو سمجھ کر پڑھنے سے, قرآن کو سوچ کر پڑھنے سے قرآن آپ کے لیے ایک انقلابی کتاب بن جاتی ہے, انقلابی کتاب بن جاتی ہے. کتاب سیاسی معنی میں نہیں, اسپرچل معنی میں, انٹلیکچوئل معنی میں, اسپرچل ریولوشن لاتی ہے, انٹلیکچوئل ریولوشن لاتی ہے. آپ کا تو ایک نئی شخصیت ایمرج کرتی ہے, آپ کے اندر. میں تو اللہ کے فضل سے ایسا ہوا ہے کہ میں اتنا زیادہ میں نے قرآن کو پڑھا کہ کبھی کبھی کئی بار ایک آرٹیکل کو لکھنے کے بعد پورا قرآن پڑھا تھا. ایک آرٹیکل لکھنا ہے 10-20 صفحے کا, کوئی موضوع ہے تو پورے قرآن کو پڑھا رہا اس کے لیے. کیونکہ دیکھیے اگرچہ انڈیکس بنے ہوئے ہیں, انڈیکس سے آپ آیتوں کو نکال سکتے ہیں, لیکن انڈیکس کافی نہیں ہے. قرآن کو اگر پڑھے تو جو باتیں ملیں گی آپ کو وہ انڈیکس نہیں مل سکتی ہیں آپ. تو ایک آرٹیکل کو لکھ لکھ کے میں نے پورا قرآن پڑھا تھا, اس طرح پوری زندگی بتائی میں نے قرآن میں, حدیث میں, سیرت میں. یہ قرآن کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کا مطلب صرف مابعد الفتحین نہیں ہے کہ وہ جو یعنی الفاتحہ سے لے کر الناس تک جو مجموعہ ہے وہی نہیں ہے. قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ کو حدیثوں کو پڑھنا پڑے گا, قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ کو سیرت کو پڑھنا پڑے گا, قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ کو صحابہ کی زندگی کو پڑھنا پڑے گا, یہ سب پڑھنا ہوگا. میں نہیں کہتا کہ ہر آدمی یہ کرے, لیکن جس آدمی کو اپنا ٹائم ہو وہ ضرور کرے, جس آدمی کے پاس ٹائم ہو ضرور کرے, لیکن ٹائم کو مینج کرے بھی مطلب میں کہوں گا کہ آپ ٹائم کو مینج کرنا پڑے گا. اب مینج نہ کریں تو آپ, کسی نے کہا ہے کہ وقت میں تنگی فراقی دونوں ہیں جیسے ربڑ, کھینچنے سے بڑھتی ہے چھوڑے جاتی ہے سکڑ. تو آپ ٹائم کو مینج کریں تو آپ کو ٹائم ہی ٹائم مل جائے گا. تو بس جو مینج کر سکے وہ اس طریقے سے اس کو اسٹڈی کرے, جو میں نہیں کر سکتا تو ترجمے سے پڑھے. تو میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ جو بہت ہی مختصر نصاب ہے دین کو سمجھنے کا وہ یہ ہے کہ کم سے کم آدمی چار کتابیں پڑھے, چار کتابیں. اس کے بغیر وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بچ نہیں سکتا پکڑ سے, بچ نہیں سکتا پکڑ سے. سب سے پہلے تو قرآن کو پڑھنا ہے. یہ چاروں کتابیں اصل عربی میں ہیں, آپ عربی نہیں جانتے تو آپ ترجمہ پڑھیے. تو اسلام کو سمجھنے کے لیے, دین الہی کو سمجھنے کے لیے, رسول اللہ کے شریعت کو سمجھنے کے لیے کم سے کم آپ کو چار کتابیں پڑھنی ہیں. نمبر ون قرآن, نمبر دو حدیث کے لیے مشکات المصابی, اور بہت سی کتابیں ہیں مگر ایک کتاب میں بتایا کرتا ہوں لوگوں کو. نمبر تین سیرت کے لیے سیرت ابن کثیر. نمبر چار صحابہ کے لیے حیات الصحابہ. یہ سب سے مختصر نصاب ہے اسلام کو سمجھنے کا. قرآن, مشکات المصابی, سیرت ابن کثیر اور حیات الصحابہ, یہ ساری کتابیں ظاہری عربی زبان میں ہیں. آپ عربی پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیے, نہیں تو پھر ترجمہ پڑھیے. یعنی اللہ تعالیٰ کے اگر پوچھا جائے کہ تم کو میں نے پیدا کیا, تم کو اتنی لمبی عمر دی, آج کل زمانے میں پوچھا کہ تم کو پرنٹنگ پریس کے زمانے میں پیدا کیا جب کتابیں ہر جگہ موجود تھی, تو کیا تم نے میری مرضی کو جاننے کے لیے ان کتابوں کو پڑھا جس میں میری مرضی معلوم ہو سکتی تھی؟ یعنی اللہ کی کتاب, رسول اللہ کے اقوال, رسول اللہ کے حالات, صحابہ کے اقوال اور حالات, یہ چاروں کتابوں میں یہ باتیں ہیں. تو اگر ہمارے پاس یہ ہو کہ ہم نے نہیں پڑھا تو آپ غور کیجیے, کون سا زمین و آسمان ہوگا جو ہمیں جگہ دے گا؟ جب اللہ یہ پوچھے گا کہ تم کو میں نے پیدا کیا, تم کو دماغ دیا, آنکھ دیا, کان دیا, اور زمانے میں پیدا کیا جبکہ کتاب میں بے افراد موجود تھی ہر جگہ چھپ کر کے, تو کیا تم میری مرضی کو جاننے کے لیے تم نے ان کتابوں کو پڑھا؟ جو سورس بکس تھے اسلام کی, گویا کہ کہنا چاہیے. تو اگر میں یہ کہوں کہ خدا میں تو پڑھ نہیں سکا, تو مجھے سوچے کہ کون سی زمین آسمان ہوگی جہاں مجھے جگہ ملے گی, کہاں ملے گی, کون سی زمین آسمان اس کو پناہ دیں گے؟ اس لیے دیکھیے, بہت ہی سیریسلی اس کو لیجیے, بہت سیریسلی لیجیے اس کو. اور میں یہ اکثر کہا کرتا ہوں لوگوں کو کہ آدمی کے لیے دو ہی آپشن ہیں, ایک ہے ون مین ون مشن, ایک ہے ون مین ٹو مشن. دو آپشن ہیں. ون مین ون مشن تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو ڈال دیا زندگی پوری دین کے لیے, یعنی پڑھنا, دین کو, دین کی دعوت دینا, قرآن کو پھیلانا, تو یہ ون مین ون مشن ہے. ایک ہے کہ آدھا ٹائم دیا اپنا ارننگ کے لیے, فیملی کے لیے, کمائی کے لیے, آدھا حصہ لگایا دین کے لیے. دیکھیں تھرڈ آپشن کوئی نہیں, یاد رکھیے, اچھے طرح سمجھ لیں کہ تھرڈ آپشن کوئی بھی نہیں. یا تو آپ کو ون مین ون مشن بننا ہے, یا آپ کو ون مین ٹو مشن بننا ہے. ون مین نو مشن تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے. ون مین نو مشن از نو آپشن ایٹ آل. اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے, دو ہی آپشن ہے, یا تو ون مین ون مشن یا ون مین ٹو مشن, اور ون مین نو مشن کا کوئی آپشن ہی نہیں ہے. تو ہر آدمی کو مرنا ہے. اب مجھے دیکھیے, میں اکثر سوچتا ہوں کہ جتنے میرے خونی رشتے دار تھے سب مر چکے, میرے بھائی مر چکے سب, جتنے بھائی تھے, میری بہنیں مر چکی, میرے ماں باپ مر چکے, جو بھی میرے بلڈ کا جن سے تعلق تھا وہ سب مر چکے, اب میں اکیلا ہوں. تو روزانہ میں سوچتا ہوں کہ آج شام کو میری موت آ جائے, کل صبح کو میری موت آ جائے, تو میں سوچتا ہوں کیسے میں اویل کروں ان لمحات کو, اس سیکنڈ کو, اس منٹ کو کیسے اویل کروں اس سے پہلے کہ میری موت آ جائے. یہ ہر ایک کو سوچنا ہے. اور ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ موت ہمیشہ آتی ہے پوائنٹ آف نو ریٹرن پر, کوئی بھی مرنے کے بعد لوٹا نہیں ہے دنیا میں, اور کوئی پیدا ہونے کے بعد زندگی میں جیا بھی نہیں ہے. ہر ایک کو مرنا بھی ہے, مرنے کے بعد لوٹنا بھی نہیں. اور ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم اللہ کے سامنے ہم پیش ہوں گے مرنے کے بعد. تو سوچ سمجھ کے اپنی پلاننگ کیجئے, اپنی پلاننگ بہت سوچ سمجھ کر. آدمی پلاننگ کرتا ہے اپنی فیملی کی, اپنے گھر کی, اپنے بزنس کی, اپنے جاب کی پلاننگ کرتا ہے. اس سے بلین ٹائم زیادہ آپ کو پلاننگ کرنا چاہیے اپنے آخرت کی, آخرت کی. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا جب موت آئے گی تو سب کچھ چھوٹ جائے گا. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ موت کلی طور پر ڈیٹیچ کر دیتی ہے ہر چیز سے. موت مینس ڈیٹیچمنٹ. موت مینس ڈیٹیچمنٹ، ڈیتھ مینس ڈیٹیچمنٹ، تو ہر چیز آپ کٹ جائیں گے. وہ اگر جیتے بنا فرادا، اکیلا انسان خدا کے سامنے کھڑا ہوگا اکیلا. تو کیسا عجیب لمحہ ہوگا. حدیث بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان سے کلام کرے گا اور اس کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، جیسا بین وہ بین ترجمان، ہر ایک سے خدا کلام کرے گا اور اس کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا. کیسا عجیب لمحہ آنے والا ہے ہم میں سے ہر ایک کے لیے، کیسا عجیب لمحہ آنے والا. بہرحال اپنی زندگی کو ری ایسس کیجیے، ری ایگزامن کیجیے، ری پلاننگ کیجیے، خدا کو لے کر کے، اس بات کو لے کر کے کہ بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے جب آپ خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے، اس حقیقت کو لے کر کے اپنی پلاننگ کیجیے. اس کے سوا کوئی بنیاد نہیں اس پر ہم اپنی پلاننگ کریں، اور سب بنیادیں جو ہیں فالس بنیادیں، فالس. ریئل جو بنیاد ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے سامنے حاضری کو بنیاد بنا کر اپنی پلاننگ کی جائے. تو میں اللہ تعالیٰ دعا کرتا ہوں کہ مجھ کو آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اللہ کے راستے پر چلیں، اللہ کی مرضی کے مطابق اپنے کو ڈھالیں، تاکہ آخرت میں ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے، اللہ کے سامنے ہم جب کھڑے ہوں تو ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، اسی کے لیے میں اپنے لیے اور آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.